بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف ہے, اس نے ہمیں دین کی ہدایت سے نوازا, قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب کی ہے, اور یہ خدا المتعال کی رحمت ہے کہ وہ ایسے مواقع نصیب کرتا ہے کہ جس میں انسان زیادہ آسانی سے خدا کی سمت بڑھ سکے, اپنے اس سفر کو زیادہ آسانی سے انجام دے سکے. شب ہائے قدر, ماہ رمضان اور جمعے کی شب, اس تمام اس طرح کی ایک فرصت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے, اللہ کی سمت اپنے سفر کو اور تیز کر سکے, اپنی سفر کو آسانی سے انجام دے سکے. اور لطف خدا سے آپ کو اور ہمیں خدا المتعال نے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں, مولا امیر المومنین کی اس امامت کے صدقے میں بہت ساری توفیقات نصیب کی ہیں. یہ کہ آپ اور ہم الحمدللہ رب العالمین شب قدر کے اندر ہیں, اور اس کی فضیلتوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہوا ہے, اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. یہ سب پروردگار کی نعمت ہے, اللہ کی دیوے ان تمام نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے, اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کما حقہو استفادہ کر سکیں, اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں, اس کی نعمتوں سے استفادہ کریں, اور انشاءاللہ یہ سب آخرت کے لیے ایک ذخیرہ بنے. اور اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا میں اس کا اثر کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ خدا ان سب کو قبول فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. یہ کہ پروردگار عالم نے شب قادر دی, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اس پہ توجہ دیں. ذہن میں ایک سوال آتا ہے, یہ کہ شب قدر میں کیا توجہ دیں, کیا مانگیں. ہمارا مجموعی عنوان ہے نصرت امامت. امامت کی نصرت کے اوپر ہماری عرائض, ہمارے عرائض ہیں. تو میں اسی اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو میں امام کی نصرت کروں, انشاءاللہ نصیب کرے خدا, اس کے لیے میں تیاری کروں, یہ تیاری اس پورے اسٹرکچر میں کہاں فٹ ہوگی. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا, وہ یہ کہ یہ جو میں امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں, خود امام کیا چاہتے ہیں, امام کی خواہش کیا ہے. تو ہم سب کے لیے بہت واضح ہے, یہاں خدا کا ایک منصوبہ ہے, خدا کا ایک نظام ہے, اور امامت اس نظام کے اندر ایک بنیادی ستون ہے. یہ جو خدا کا نظام ہے, یہ کیا نظام ہے, یہ بنیادی ترین سوالات ہیں. بعض اوقات ہم لوگ برسوں سے مسلمان ہوتے ہیں, پیدائشی مسلمان ہیں ہم لوگ تو, اور سالوں عبادات انجام دے دیتے ہیں, اور یہ سوالات ہمارے سامنے سے آتے ہیں, گزر جاتے ہیں, گہرائی میں ہم نہیں جاتے. بعض اوقات خدا توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ لوگ گہرائی میں چلے جاتے ہیں. اچھا, بعض اوقات لوگ اس کی گہرائی میں جانے لگتے ہیں, تو بجائے یہ کہ مثبت نتیجہ لے کر آئیں اور منفیات میں پھنس جاتے ہیں. تو بس چند منٹس کے اندر اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو خدا المتعال کا نظام خلقت ہے, اس نظام خلقت میں امامت ہے, اور اس امامت نے ہمیں رہنمائی دینی ہے, اور خدا نے ہم پہ واجب قرار دیا کہ ہم امام کی نصرت کریں. تو ان سب کے پیچھے ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ تو ہم سب خلاصے کے طور پہ ایک جملہ دیکھتے ہیں جو انتہائی بلیغ ہے, انتہائی وسیع ہے, معنی کے اعتبار سے انتہائی گہرائی اس کے اندر, اور وہ ہے کلمہ استرجاع, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ایک جملے کے اندر اتنے مفاہیم ہیں. بعض اوقات تو ہم لوگ تکلفاً کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اشرح پڑھا جا سکتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعاً گہرائی میں جا کر اس کی پورے میکانزم کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو یہ پورا دین بن جائے گا. اس ایک جملے کے اندر پورا دین ہے. انا للہ, ہمارا مبدا, ہماری بگننگ, سورس, اوریجن وہ کیا ہے؟ اللہ سے ہے. تو یہ جو سورس وہاں سے ہے, یہ کس طرح سے ہوا, بس ہمارے پاس تو ظاہر ہے جو آئیڈیا ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے کہا خلق ہو جاؤ، خلق ہو گیا، کن فیکون، لیکن کن فیکون میں پورا ایک نظام بنا ہے، یہ پوری دنیا بھی کن فیکون کا نتیجہ ہے، لیکن اس کن فیکون کو اپنے اندر چلتے ہوئے آج 15 ارب سال ہو گئے، 15 بلین ایئرز ہو گئے، بنا تو کن سے ہی تھا، لیکن وہ جو کن سے بنا تھا اس کا اندر، اس کے اندر ایک سسٹم تھا جس نے گریجولی پروسیس ہونا تھا، اور اس پروسیس کو 15 بلین ایئرز ہو گئے ایک کن کو چلتے ہوئے، یہ پورا نظام ہے ایک. اچھا اس نظام سے خدا کا مثلا خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ خدا اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہتا، اگر خدا قرآن کریم بھیجتا ہے اپنے لیے تو نہیں بھیجتا، اگر نبی کو بھیجتا ہے، امام کو بھیجتا ہے سلام اللہ علیہ اجمعین، تو اپنے لیے تو نہیں بھیجا ہے، تو کس کے لیے بھیجا ہے؟ ہمارے لیے بھیجا ہے. تو ہم سے کیا چاہا ہے؟ ہم سے یہ چاہا ہے کہ تم تکامل حاصل کرو، کمال حاصل کرو، اپنے آپ کو امپروو کرو، بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرو. ہر مخلوق کے لیے بہتری کا راستہ طے کیا ہوا ہے. الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی، اس نے ہر چیز کو خلقت دی اور اس کے بعد ہدایت دے دی، تو ہدایت ظاہر خدا نے بہتری کی طرف دی ہوگی، پستی کی طرف تو ہدایت نہیں دیتا ہے کوئی. یا خدا کا جیسا رحیم و کریم اور جمال و کمال کو پسند کرنے والا، وہ تو کسی مخلوق کو پستی کی ہدایت نہیں دے گا. تو اس نے ہدایت کیا دی ہے؟ ہدایت دی ہے کمال کی سمت بڑھنے کے لیے. اور انسان کو، انسان کو تو چونکہ اشرف مخلوقات ہے، اعلیٰ ترین کمال کی طرف بڑھنے کی دعوت دی ہے. وہ خود وہ کمال کون سا ہے جس کی طرف بڑھنے کی خدا نے دعوت دی ہے؟ خود خداوند متعال، خود خداوند متعال. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس پہ دعوت دیے گئے کہ تم خدا کی طرف بڑھنے کے سفر کو طے کرو. ہم سب کو خداوند متعال اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اب یہ کہ جب ہم مثال کے طور پر ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو کیا ہوگا، دو قدم آگے بڑھائیں گے تو کیا ہوگا، سفر تو لامتناہی ہے، یہ سفر تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن اس سفر میں ایسا نہیں ہے کہ ایک منزل پر آنے پر کچھ نصیب نہیں ہوتا. بعض سفر ایسے ہوتے ہیں، آپ نے 5 سال کا سفر کرنا تھا، 5ویں سال میں اگر کچھ ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. خدا کی طرف سفر ایسا نہیں ہے، دو قدم بھی اٹھاؤ گے اس کا بھی اثر ملے گا، 4 قدم اٹھاؤ گے اس کا بھی اثر ملے گا. ہاں یہ ہے کہ بڑھتے رہو، جو اہل بیت ہم سے کہتے ہیں 2 دن مساوی مت رکھو، بڑھتے رہو خدا کی سمت. تو وہ خود خدا ایک موقع کے اوپر ایسی رہنمائی کر دیتا ہے کہ پھر مسیر راستہ اور آسان ہو جائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو عزیزان محترم، یہ پورا سسٹم کیا ہے؟ یہ پورا سسٹم ہے کمال کی طرف پہنچانے کے لیے. اور اس پورے سسٹم کے اندر امام تشریف لائے ہیں، انبیاء اور انبیاء کرام، آئمہ اتھار. اور وہ کیوں آئے، وہ کیا کرنے کے لیے؟ وہ یہ کہ ہم انسانوں کو اس راستے پر چلنے میں رہنمائی دیں کہ بھئی دیکھو تم نے جو راستہ طے کرنا ہے وہ اس کا آسان ترین راستہ یہ ہے، نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں پھر کہاں ہے. تو وہ خدا ہے جس نے ایک حجت باطنی قرار دی، ہماری عقل، ہمارا شعور جو خدا نے قرار دیا، اور ایک حجت ظاہری قرار دی، قرآن، نبی، اہل بیت اطہار علیہ السلام. اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس راستے کے اوپر چلو. اب اگر میں امام کی نصرت کروں گا تو کیا ہونے والا ہے؟ اگر میں اس امام کی نصرت کروں گا، اس راستے کی طرف تیزی سے بڑھوں گا. اصل اگر میں نصرت کروں گا تو نہ خدا کو کچھ ملنا ہے میرے نصرت کرنے سے، نہ امام کو کچھ ملنا ہے میرے نصرت کرنے سے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں انتہائی خوبصورت بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی نصرت کرو گے کچھ نہیں ہونے والا، خدا میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ینصرکم، تمہاری نصرت کرے گا. وہ کس میں نصرت کرے گا؟ اس کی طرف بڑھنے کا جو راستہ تھا، اس کی طرف جو راستے پہ مجھے بڑھنا تھا، اس میں میرا ہاتھ تھام لے گا، مجھے آگے پہنچا دے گا، مجھے کمال ملے گا. یہ نصرت کا فائدہ ہے. اب اگر میں اللہ کی نصرت کرتا ہوں، امام کی نصرت کرتا ہوں، تو یہ جو میں نے نصرت کی، یہ درحقیقت ان کی نصرت نہیں کی ہے، یہ میں نے اپنی نصرت کی ہے، یہ میں نے اپنے کام کو آسان کیا ہے. کیوں؟ اگر میں ان کی نصرت نہ کرتا اور ان کو ترک کر دیتا تو میں ملعون تھا. اللہ اکبر. جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر ہے کہ خدا لعن کرے ان لوگوں کو جنہوں نے سید الشہداء کو ترک کیا، جنہوں نے خدا سید الشہداء کی نصرت نہیں کی. کیوں لعن کرے؟ خود بخود انہوں نے بدبختی اپنے سر پہ ڈھائی ہے. ہم لان نہ بھی کرتے تب بھی بدبختی آ چکی تھی. کیوں؟ اگر امامت کی نصرت نہیں کرو گے تو تم کیا راستے پہ باقی رہو گے؟ پھر نہیں راستے پہ باقی نہیں رہو گے تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، ہدف خلقت کو پورا نہیں کر پاؤ گے. تو خذلان اور بدبختی تو ویسے ہی نصیب میں آ رہی ہے، تو ہم اگر نصرت کریں گے تو ہمیں کامیابیاں ملیں گی، نہیں نصرت کریں گے بدبختی ملے گی. اس خاطر ہم سے کہا کہ نصرت کرو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو اور مضبوط کرے گا. کیا مطلب؟ کچھ تم نصرت کرو، باقی تو خدا تھام لے گا. اصل معاملہ یہاں پر ہے. اور یہ اگر شعور میرے اور آپ کے اندر جاگ گیا نا کہ ہم نے امامت کی نصرت میں چند قدم بڑھانے، اس کے بعد وہ ہادی برحق، وہ کریم خدا کے کریم نمائندے خود ہی دامن ہمارا تھام لیں گے اور ہمیں آگے لے چلیں گے، اتنا ہمیں سمجھ میں آ جائے ہماری زندگی آسان ہے. کہ بھائی وہ منیمم کوالیفیکیشن، وہ منیمم اسٹینڈرڈ کون سا ہے جو میں نے شو کرنا ہے کہ بھائی میں کیپیبل ہوں، ایلیجیبل ہوں بلکہ، کہ میرا ساتھ دیا جائے. باقی تو ہدایت ان کی طرف سے. یہ کہ کوئی مثال کے طور پر اٹھ کر کوئی عارف بن جائے، کوئی مثال کے طور پر اللہ کے راستے کے اندر بہت آگے چلا جائے، یہ کیا جادو ٹونا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ؟ یا کیمسٹری میتھمیٹکس ہے کہ اگر میں نے اتنے گھنٹے پریکٹس کر لی تو الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گا؟ یہ بیان کرتے ہیں جو آج کل جو انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر بکس وغیرہ لکھتے ہیں، اس میں بیان کرتے ہیں مثلا 8,000 آرز یا پتہ نہیں کتنے 10,000 آرز کے، اگر آپ نے اتنے آرز محنت کر لی تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے. جہاں تک مجھے آتا ہے میلکم گلیڈویل کی کتاب تھی شاید، اس کے اندر اس طرح سے بیان ہوا. تو مثلا کیا عرفان بھی ایسا ہی ہے؟ اللہ کی طرف بڑھنے والا راستہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر میں نے اتنے گھنٹے نماز پڑھ لی تو یہ نصیب ہو ہی جائے گا؟ نہیں بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے اور میں نے ایک خلوص کے ساتھ کسی کام کو انجام دیا، چاہے وہ کم مدت انجام دیا، پھر 8,000 آرز کی یا 8,000 آرز کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر 10,000 آرز کی، وہ تو ممکن ہے کہ 8 لمحے ہوں اور ایک لمحہ ہو کہ جو میں نے سچائی کے ساتھ خدا نے مطالعہ کے سامنے کچھ انجام دیا ہو، تو خدا نے مطالعہ میں تھام لے گا. اصل معاملہ یہ کہ وہاں سے نصرت کب آئے گی، ہم کب یہ ثابت کر پائیں گے کہ ہم ایلیجیبل ہیں. تو یہ جو جتنا نصرت کا قانون ہے وہ اس صورت میں آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ دینے والے ہیں تو وہ مثال کے طور پر ہم سے کچھ سوال کرے کہ ہم امام کی نصرت کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے. بھائی یہی خود ہے جو تمہیں مل رہا ہے، تمہیں اس کے بدلے میں یہی کچھ ہے جو تمہیں نصیب ہونے والا ہے کہ تم کمال کے راستے کے اوپر چلو گے. اب یہ کہ اس نصرت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، بس 2-3 جملے اور عرض کروں گا اور ایک دو مفاہیم عرض کرنے، ایک آدھ روایت بھی عرض کرنی ہے، اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرنا کہ خدا ہمیں اچھی شب قدر نصیب فرمائے. انشاءاللہ مولا امیر المومنین کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرمائے، گرچہ سخت منزل ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. یہ کہ امامت اس دنیا کے اندر کیا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انسان اللہ کی طرف بڑھیں، وہ سارا ہدف یہ رکھتے تھے. تو اگر میں امام کی نصرت کروں تو کیا کروں؟ بھائی اس راستے کو طے کر لو جو امام نے کہا ہے. نصرت اس کے سوا کچھ نہیں کی جا سکتی. ایک وقت انشاءاللہ وہ آئے گا کہ جب امام تشریف فرما ہوں گے اور وہ ہم سے کہیں گے لشکر ترتیب دیا ہے تو میرے لشکر میں آؤ. جیسا کہ مولا امیر المومنین مثلا ان کے لشکر گاہ کا نام نخیلہ تھا، وہ نخیلہ جاتے تھے فجر کے بعد اعلان کرتے تھے کہ میں نخیلہ جا رہا ہوں، اور وہ انتظار کرتے تھے کہ ان کے چاہنے والے لشکر گاہ میں پہنچیں تاکہ لشکر تشکیل پائیں اور دشمن کی طرف، مثال کے طور پر جو دشمن حملہ کرنے والا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھیں. ایک وقت وہ نصرت کا ہوتا ہے. اللہ انشاءاللہ نصیب کرے وہ وقت بھی انشاءاللہ تعالی. اب چونکہ وہ نہیں ہے اس وقت، تو اس وقت میں چاہوں امام کی نصرت کروں تو کیا کروں؟ وہ جو ان کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرو، نصرت کے لیے کیپیبل بن جاؤ. تو وہ وقت آیا تو امام کی اس طرح نصرت کرو گے، اور اگر وہ وقت نہیں بھی آیا تو امامت تمہیں ایسے راستے پر ڈال دے گی جو نصرت کا راستہ ہوگا. اب ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یہ جو ہمارے اندر نصرت کا جذبہ ہوگا کہ ہم امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، ہم ایلیجیبل ہو گئے امام کی نصرت کرنے کے، یہ ہم سے کچھ ایسے کام کروائے گا جو ہم جو ہماری آخرت میں ذخیرہ بن جائیں، اور ہم روک بھی نہیں پائیں گے اگر وہ ہمارے اندر سعادت اور صلاحیت بن گئی. لب لباب یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کوشش کی اور ہم ایک اسٹینڈرڈ تک پہنچ گئے، تو یہ سمجھ دیجئے خود بخود ہم سے کچھ ایسی چیزیں صادر ہوں گی انشاءاللہ تعالی کہ جو دین کی نصرت میں آ جائیں گی، امامت کی نصرت میں آ جائیں گی. آپ اس کی پرواہ زیادہ نہ کریں کہ وہ کیسے ہوگا، سب سے پہلے پرواہ کریں گے جو اندر بسا ہوا ہے یہ کیسے صحیح ہوگا. اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. باقی اگر یہ صحیح ہو گیا تو وہ کیسے اپنے مقصد میں استعمال کروائیں گے؟ وہ کروا لیں گے, آپ اس کی پرواہ نہیں کریں. میں اس کی پرواہ نہ کروں. مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں بولنے والے کہ مثلاً میں تو چلو تقریر تیار کر لوں گا, یہ جو تقریر ہوگی میں کروں گا کہاں پہ, وہ مجھے ممبر کیسے ملے گا, وہ جگہ کیسے ملے گی. اور یہ سب اس وجہ سے سوچتے ہیں کہ خدا کے نظام پہ یقین نہیں ہے. اگر خدا کے نظام پہ یقین ہوتا اور میں یہ سوچتا کہ میں نے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے, تو بھائی یہ کیا خدا جو اتنا حکیم ہے, اتنا قدیر ہے, اتنا علیم ہے, وہ نہیں جانتا کہ ایک بندہ کیپیبل یہاں موجود ہے جس کو استعمال کیا جانا چاہیے؟ تو خدا ود متعال نعوذ باللہ تعالیٰ اس کی کون سی صفت میں کمی سوچوں کہ پھر میں سوچوں اس نے مجھے استعمال نہیں کیا نعوذ باللہ تعالیٰ, جبکہ میں ایلیجبل تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اصلا ممکن نہیں ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری ایلیجبلٹی حاصل ہو گئی تو میں خود بخود نظام کے کام آؤں گا. اب اس کو اس طرف سے آ کر بھی دیکھ لیں, وہ یہ کہ اگر میرے اعمال کا نتیجہ دین کے کام نہیں آ رہا, نظام کے کام نہیں آ رہا, اس کا مطلب میں ایلیجبل نہیں ہوں, مجھے اپنے اندر صحیح کرنا پڑے گا. اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی میں حافظ ہوں, میں فلاں ہوں, مقرر بھی ہوں, یہ بھی ہوں, وہ بھی ہوں, تو پھر کام کیوں نہیں آ رہا؟ کام اس لیے نہیں آ رہا کہ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے. پھر کوئی تو کمی ہے, ورنہ کیا خدا کی ججمنٹ نعوذ باللہ تعالیٰ غلط ہے؟ یا نعوذ باللہ تعالیٰ خدا نے دینے میں کوئی کمی کی ہے؟ یا خدا نے نعوذ باللہ تعالیٰ دینا چاہا تھا کوئی رکاوٹ بن گئی ہے؟ یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں. نہ اس کے علم میں کمی ہے, نہ اس کی قدرت میں کمی ہے, نہ اس کی جود و سخا میں کوئی کمی ہے, نہ اس کے عدل کے اندر اور بلکہ احسان میں کوئی کمی ہے. تو بھائی کمی یہاں پر ہی ہوگی. تو آپ اس کو صحیح کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا وجود ان کے کام آ جائے, اس نظام کے کام آ جائے جس کو ہم نصرت امام کہتے ہیں. اس نصرت امام کا لازمہ اس وقت یہ ہے, اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر اتنا خلوص ہو, اتنی سعادتیں جمع ہو گئی ہوں اپنی جدوجہد کے ذریعے سے, ان کی دی ہوئی ہدایت کے ذریعے سے, کہ ہم خود بخود اس راستے کے اوپر چل سکیں. اب ایک مطلب اور اشارہ کروں, اور وہ بڑا سنگین مطلب ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر چھپا ہوا انسان ہے, اس کو ایکسپلور کرنا بہت سخت ہے. یہ کچھ دن سے میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی ہے, اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی اصلاح کے دوران کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو اس کو تقاریر میں ریفلیکٹ کر دیتا ہوں. اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, وہ پوائنٹ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس پوائنٹ کو سن کے کوئی اصلاح کر دیتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات کہی, اس میں یہ ایڈیشن ہونا چاہیے یا اس میں یہ کمی ہونی چاہیے. تو یہ پوائنٹ میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کچھ وقت سے, وہ یہ کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کئی تہوں کے اندر چھپایا ہوا ہے, اور اتنے زیادہ اپنے آپ کو چھپا لیا ہے, دوسروں سے چھپاتے چھپاتے بعض اوقات اپنے آپ سے بھی چھپا لیا ہے, اتنا زیادہ خراب کر لیا بعض اوقات معاملے کو. تو مثال کے طور پہ ایک وہ انسان ہے جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں ایسا ہوں, جو ہرگز صحیح نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں اتنے شاذ و نادر ہوتے ہیں کہ جو اتنے سچے ہوں, اتنے سچے ہوں کہ اندر سے جو ہوتے ہیں باہر دکھا دیتے ہیں اور اس میں کوئی لگی لپٹی اور رکاوٹ نہیں رکھتے, بہت پاکیزہ انسان ہوتے ہیں. یا دوسرا انسان وہ ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو ایک تو وہ انسان ہے جو میں لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں ایسا ہوں, ایک وہ انسان ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, اور ایک تیسرا انسان ہے جو اصل اور حقیقت میں میں ہوں. آپ ممکن یہ کہیں کہ بھائی جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں ہوں یہ تو ایک ہی ہوگا. نہیں, بعض اوقات یہ بھی ایک نہیں ہوتا, میں اپنے ہی دھوکے میں پھنس جاتا ہوں. تو ایک وہ انسان ہے جو میں نے لوگوں کو دکھایا, ایک وہ انسان ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, اور ایک وہ انسان ہے جو اصل میں ہوں. تو یہ جو اصلی انسان ہے, تیسرا انسان میں اس کو بعض اوقات تعبیر کرتا ہوں, میرے اندر کا چھپا ہوا تیسرا انسان جو اصلی انسان ہے, اس کو کیسے ڈھونڈوں کہ میں کیا ہوں؟ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں جسارتاً جرأتاً عرض کر دوں, اور دونوں جسارت اور جرأت کی بھی علل میرے ذہن میں, علت میرے ذہن میں کیوں اس کو کہہ رہا ہوں, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر میں خدا سے واقعاً مانگوں کہ خدایا میرے عیوب میرے لیے آشکار کر دے, خدایا میری حقیقت میرے لیے آشکار کر دے تاکہ میں اصلاح کروں, ظاہر عیوب والے حصے کی بات کر رہا ہوں, تو پھر خدا کا نظام کہیں نہ کہیں مجھے کسی روایت سے, مجھے کسی استاد کے ذریعے سے, مجھے کسی تخیر کے ذریعے سے, اور ضروری نہیں کہ مثال کے طور پر ایک ریگولر چینل, ممکن ہے ارریگولر چینل سے خدا عنہ مطالعہ مجھے سمجھا دے گا کہ دیکھو یہ نقص تمہارے اندر ہے, اس کو صحیح کر لو, اگر میں نے واقعاً خدا سے مانگا. اچھا وہ جو خدا کا نظام بتاتا ہے تو پھر بلا تکلف بتاتا ہے, اور ایسا سخت بتاتا ہے کہ انسان بعض اوقات تو سمجھنے زلزلے میں آ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. اور یہ وہ سچائی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد کھلنے والی ہے، اور خدا توفیق نصیب کر دے تو بعض لوگوں کے لیے یہیں پہ کھل جاتی ہے. اور میں اتنی گہرا اتنی ڈیٹیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اعزان محترم، شب قدر میں اس کو مانگیں، اس کو مانگیں شب قدر میں، کہ یہ جو میرے چھپے ہوئے عیوب ہیں، جو تہوں در تہوں در تہوں لگے ہوئے ہیں، یہ کسی طرح آشکار ہو جائیں، یہ کسی طرح مجھے نظر آنا شروع ہو جائیں، ورنہ میں انہی تہوں کے پیچھے چھپا رہ جاؤں گا میری اصل حقیقت، اور جب میں مروں گا تو وہ اچانک کھل کے سامنے آئے گا. جو روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ بعض لوگ جب مریں گے اور وہ دیکھیں گے اپنے آپ کو، اچھا میں تو انسان ہی نہیں رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو وہ مثلا خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص محشور ہوگا اور کہے گا ربی لما حشرتنی اعما، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کر دیا، اندھا کیوں محشور کیا؟ تو خدا نے متعال فرمائے گا کہ چونکہ دنیا میں تم ہماری نشانیوں کو دیکھتے تھے اور کوئی اثر نہیں دیتے تھے، ان سے کچھ نہیں سیکھتے تھے، تو اگر ہم نے تم کو دنیا میں بس ایک بصیرت کا موقع دیا، تم نے اس کو گنوایا، اب میدان حشر میں بصیرت تمہارے پاس نہیں ہے، اس بصیرت کے نتیجے میں اب بصارت بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تو دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھیں اور بصیرت کا امکان تھا، تو میں نے دونوں کو گنوایا، اپنی آنکھوں سے بھی وہ استعمال نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور بصیرت جو مجھے حاصل کرنی چاہیے تھی وہ بھی حاصل نہیں کی. اب جب میں میدان حشر میں اٹھا تو میرے وجود سے کم ہو گیا، میرے وجود سے کم ہو گیا، اصلا وہ بصیرت بصارت دونوں نکل گئی میرے ہاتھ سے. یہ عیب خدا ہمیں دکھا دے، یہ عیب خدا ہمیں دکھا دے. اب یہ جو خدا ہمیں یہ عیب دکھائے، کیا اس کا بھی کوئی میکینزم ہے؟ ہاں جی، اس کا بھی میکینزم ہے. خدا کا کوئی نظام، کوئی کام بغیر نظام کے نہیں ہے، کوئی کام بغیر نظام کے نہیں ہے. ایک دو پوائنٹ جلدی سے عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اہل بیت نے فرمایا کہ تم جتنا دوسروں کے عیوب پہ توجہ دو گے، تمہاری توجہ اپنے عیوب سے ختم ہو جائے گی. تو مثال کے طور پر اگر میں زیادہ تر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس نے غلط کیا، اس نے یہ کیوں کیا، وہ مولانا ایسا ہے، وہ ٹرسٹی ایسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس دوسروں کے اوپر توجہ دینے کے لیے وقت ہے، اور اسی میں شیطان مجھے مشغول کیے ہوئے ہیں، اور میں اپنے نفس کے اوپر وہ محنت نہیں کر پا رہا ہوں. تو یہ میرے لیے الارم ہے کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ، تم اپنی زندگی کے ہدف کو کھو رہے ہو. شب قدر میں میں خدا سے کیا مانگوں؟ خدا سے مانگوں خدا مجھے اپنے نفس کے اوپر بصیرت دے دے، اصلاح کر دے میرے اپنے اندر سے، اور مجھے اپنے نفس کے اوپر بصیرت دے تاکہ میں اس کو پہچان سکوں کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے. تو اگر میں نے یہ کام کر لیا، پھر ایک اگلا میدان شروع ہو جائے گا، ایک اگلا مارکہ شروع ہو جائے گا. وہ کیا مارکہ؟ وہ یہ ہے کہ ایک برائی ایسی ہے جو مجھے دوسروں کے اندر تو بہت بری لگتی ہے، اپنے اندر وہی برائی ہے، جانتا ہوں بری نہیں لگ رہی. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اگر کسی اور کے اندر کوئی برائی تھی اور وہ مجھے بری لگ رہی تھی، اور وہی برائی میرے اندر ہو، میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہے، پھر مجھے کیوں نہیں بری لگ رہی؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تم احمق ہو. معذرت کے ساتھ فرمایا احمق ہے وہ شخص کہ جس کو دوسروں کے اندر کوئی برائی بری لگتی ہے، اپنے اندر بری نہیں لگتی. روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے مشابہ ایک اور روایت بھی پہلے آ چکی ہے. عقل اور حماقت کا معیار اہل بیت نے اس کو قرار دیا ہے، نہ کہ وہ جو ہم لوگ مکاری کو اور اپنی دانش میں ہوشیاری کو، اور معذرت کے ساتھ ڈیڑھ ہوشیاریوں کو، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوشیاری ہو گئی، یہ عقل مندی ہو گئی. امام فرمائے نہیں، عقل مندی نہیں ہے، یہ حماقت ہے. حماقت کے امام نے فرمایا من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلك الاحمق بعینه. جو شخص لوگوں کے عیوب دیکھتا ہے، انہیں برا سمجھتا ہے. عیب کو برا سمجھنا یہ کوئی برائی نہیں ہے، البتہ بندے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے پاس روایت ہے کہ بندے کے اندر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کی برائی کو برا سمجھو، بندے کو برا مت سمجھو. کوشش کرو کہ یہ بندہ اس برائی سے نجات حاصل کرے، اس کو برائی سے نجات دلواؤ، کسی طریقے سے اس کی مدد کرو. فرمایا جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اور انہیں برا سمجھتا ہے، لیکن وہی عیب اپنے لیے روا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ عیب اپنے لیے تو سوچ نہیں رہا کہ یہ عیب میرے اندر بھی تو ہے. اگر وہ یہ کرے تو فرمایا ایسا شخص ہی تو احمق ہے، یہی تو احمق ہے. عربی میں جو تعبیر ہے فذلک الاحمق بعینہ، یہی احمق ہے. بس احمق وہ نہیں ہے کہ جو بعض اوقات ایسی باتیں کہتا ہے کہ جو ہوشیاری سے کم ہوتی ہیں. عجیب اہل بیت کی یہ بصیرت، بہت عجیب ہے واقعا. مثلا ایک روایت میں نے دیکھی کہ کوئی ایک جگہ سے اللہ کے نبی تشریف فرما ہو رہے تھے، وہاں کوئی شخص تھا جس کو ہماری زمانے میں پاگل کہتے ہیں، مثلا اس کی عقل صحیح کام نہیں کر رہی تو وہ پاگل ہے. تو وہاں سے گزر رہے تھے اللہ کے نبی، تو لوگوں نے مجمع لگایا ہوا تھا، تو پوچھا یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ تو کہا کہ یہاں پہ ایک مجنون دیوانہ ہے، یہاں پہ ایک دیوانہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ مریض ہے. دیوانہ وہ ہے جو موت کو بھلا بیٹھا ہے. واہ، اللہ اکبر. دیکھیے کیسے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں پیراڈائم چینج کر دیا، سارا کانٹیکسٹ چینج کر دیا. کہا یہ تو مریض ہے، ہم سب جانتے ہیں بھائی یہ مریض ہے، اس کے برین سیلز کے اندر مثال کے طور پہ کوئی کمی ہے، اس کے نروس کے اندر کوئی کمی ہے، اس کے اندر کوئی اور ٹیمپرمنٹ کا ایک مسئلہ ہو گیا ہے. یہ جسمانی طور پہ مریض ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بڑے مظلوم ہوتے ہیں. خدا ان کی جلدی، بہت جلدی بخشش کر دے گا، اور وہ پھنس جائیں گے جو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تیس مار خان ہوتے ہیں، وہ اپنے دماغ سے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہتے ہیں ہم کیا ہیں، وہ سب پھنس جائیں گے پھر. تو وہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ جب بخشش کرے گا، میدان حشر میں سوال جواب ہوں گے، تو بہت سارے لوگ ایسے جنت میں جائیں گے جن کی دنیا میں گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، وٹنس بھی قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ لوگ کہیں گے احمق ہے یہ، دیوانہ ہے، اسے قبول نہیں کرنا ہے ہم نے. یہ جنت میں جا رہے ہوں گے، کیوں جنت میں جا رہے ہوں گے؟ ان کی جتنی عقل تھی نا انہوں نے استعمال کی، تم یہ بتاؤ تم نے کیا کیا. تو فرمایا امام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بیچارہ بیمار ہے. پاگل وہ ہے جو موت کو بلا بیٹھا ہے، پاگل وہ ہے جو دنیا کے اوپر مر رہا ہے، وہ پاگل ہے کہ ایسی چیز پہ مر رہا ہے جو فانی ہے. امام نے فرمایا احمق ہے وہ شخص کہ جو دوسروں کے اندر عیب دیکھتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، اپنے اندر اسی عیب کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. تو عزیزان محترم، اگر خدا میرے اوپر احسان کرے اس شب قدر کے اندر اور میں خدا سے یہ مانگوں، تو کیا مانگوں؟ کہوں خدایا مجھے موت کے لیے تیار ہونا ہے، اور موت کی تیاری کے لیے مجھے تکامل حاصل کرنا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے. اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے خدایا مجھے میرے عیب پتہ چلیں، اور نہ صرف عیب پتہ چلیں بلکہ میرے اندر ان عیوب سے نفرت بھی آئے، اس عیب کو ختم کرنے کی ایک خواہش بھی اٹھے کہ خدایا مجھے اس عیب کو ختم کرنے، ورنہ ممکن ہے میں احمق بن جاؤں کہ وہ عیب تو ہوں اور نظر بھی آئیں اور میں کہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دس چیزیں اگر میرے اندر اچھی ہیں تو ایک چیز بری بھی ہے، اور دوسروں کے اندر یہی برائی تھی تو تمہیں کیوں بری لگ رہی تھی پھر؟ تو اپنے اندر صحیح کرنا چاہیے. یہ مانگا ہے ہم سے شب قدر کے اندر کہ ہم اس طریقے سے لے کر آگے چلیں. ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم، ہم جو نصرت کرنا چاہتے ہیں اور شب قدر کے اندر ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت الحمدللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو ہم اپنا راستہ کیسے بنائیں اس شب قدر کے اندر؟ اس شب قدر کے اندر اس طریقے سے بڑھیں کہ خدا سے کہیں کہ خدا عیوب دکھا دے، ہمیں سمجھا دے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے. اور البتہ انتظار نہ کریں کہ خدا وہی بھیجے گا، ظاہر ہے کہ نہیں بھیجے گا، وہی جتنی آنی تھی آ چکی ہے. تو خدا کیسے سمجھائے گا؟ ایسے ہی سمجھاتا ہے. آپ کوئی روایت پڑھتے ہیں اور اگر عقل کو عقل سے کام لیں تو وہ سمجھا دیتی ہے کہ بھائی یہ عیب تمہارے اندر ہے. کوئی تقریر سنیں، کوئی خدا سے دعا مانگیں، اچانک دعا مانگتے مانگتے کوئی چیز ذہن میں آتی ہے کہ دیکھو یہ عیب تمہارے اندر ہے، اس کو صحیح کر لو. خود روایات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں دعاؤں کے اندر کہ بھائی یہ سب چیزیں. تو اچھا، اب اگلا مرحلہ کیا کریں؟ پتہ چل گیا بھائی یہ عیب ہے، اب اس عیب سے لڑیں کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بیان کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی کا ان کا طریقہ کار یہ تھا کتاب گناہ کبیرہ کے اندر، کہ وہ ایک بیماری تذکرہ کرتے ہیں، اس بیماری کے اثرات اور اس کے نقصانات کو بیان کرنے کے لیے روایتیں بیان کرتے ہیں، پھر کچھ واقعات بیان کرتے ہیں اور انسان کے نفس کو تیار کرتے ہیں کہ دیکھو اس بیماری سے لڑو، اس کے بعد اس بیماری کا حل تحریر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اس بیماری سے لڑنا ہے تو اس کا حل کیا ہوگا. तो दो तीन काम मुझे और आपको करना चाहिए। पहली बात तो यानी उस स्टेज के बाद जब हमें अपने उयूब पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने उयूब को कुरेद कुरेद के निकालना चाहिए, अपने दोस्त अहबाब से भी पूछना चाहिए कि भाई मेरे अंदर ख़राबियाँ क्या हैं मुझे बता दो। अलबत्ता ज़रा नज़दीकी लोगों से पूछेगा ताकि वो तरीके से बताएँ, और वो बताएँ तो आपको और मुझे बुरा भी ना लगे, कभी पता चले कि दोस्ती ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करें? उसके बाद उस ऐप से लड़ने का एक प्रोग्राम बनाएं। अच्छा, वो लड़ने का प्रोग्राम किस तरह शुरू होगा? वो ये कि सबसे पहले देखिएगा कि इस ऐप की रूट्स कहाँ तक गई हुई हैं। ये बहुत क्रिटिकल काम है और मैं शायद इतना कैपेबल नहीं हूँ इस काम को बताने के लिए, बल्कि शायद बिल्कुल ही ना हूँ शायद, लेकिन ये है कि कुछ समझ में जो आता है वो मैं अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। हर ऐप की कोई ना कोई अकीदे में रूट होती है, खुदा की रज़ाकियत में कोई कमी है नाऊज़ु बिल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर, या खुदा की कुदरत के ऊपर मेरे ऊपर यकीन में कमी है, या खुदा मुताल के अदल के ऊपर मिसाल के तौर पर कोई कमी है, कोई ना कोई अकीदे की कमी होती है, या मुझे क़यामत के बारे में नाऊज़ु बिल्लाह ताला कोई डाउट है। अगर ये सब चीज़ें ना हो, ना अकीदे में कमी ना हो, तो हमारे अखलाक बुरे नहीं होंगे, अखलाक बुरे नहीं होंगे, हमारी आदतें बुरी नहीं होंगी। तो ये जो अयूब हमारे अंदर आते हैं बुरी आदतों की सूरत में, ये कहीं ना कहीं अकीदे की कमी होती है। तो उसको थोड़ा सा ढूंढने जाकर उसको कुरेदने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि भाई ये मसला मेरे साथ है और इसके ऊपर मुझे मेहनत करनी है। तो कुछ रिवायात पढ़ें, कुछ आयात के ऊपर गौर व फिक्र करें, उस अकीदे को पहले सही करने की कोशिश करें और ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करें, फिर इस बुराई को अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे, इस बुराई से मुझे नुकसानात क्या क्या हुए, और अगर ये बुराई मरते दम तक मेरे साथ रही तो क्या नुकसान होने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ से खुद ब खुद शिफ्ट होते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, वो है ज़िक्रुल मौत, मौत का ज़िक्र करना। बाज़ लोगों के नज़दीक मौत का जिक्र बहुत वहशत आवर है कि भाई दुनिया से जाना है, जान निकल रही होगी, मर रहे होंगे। आजकल जो कोरोना के पिक्चर्स देख देख के वेंटिलेटर के ऊपर कोई बैठा हुआ है तो वैसे ही इंसान को हौल उठने लगती है कि भाई मैं कहाँ फंसने वाला हूँ। ये ज़ाहिर होगा, ये ज़ाहिर ऐसा होगा। मोमिन की मौत बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास रिवायत मौजूद है कि अगर कोई शख्स 5 वक्त नमाज पाबंदी वक्त से पढ़ता है, असल मालिकुल मौत आकर उसको तलकीन करते हैं, मैं जान लेने आया हूँ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम कैसे आगे बढ़ो। अल्लाहु अकबर। वो मलिकुल मौत जिसको हम अपोजिशन कैंप का समझ रहे हैं कि वो हमारा मुखालिफ कैंप है, वही हमारा हामी हो जाता है अगर हम 5 वक्त नमाज इताअत से पढ़ें, पाबंदी वक्त से पढ़ें। वो मलिकुल मौत हामी हो गया, वो रहबर बन गया, गाइड बन गया, सिखाने लगे वो। तो मोमिन की मौत अच्छी है, मोमिन की मौत बुरी नहीं है, वो और उसमें जो तकलीफ़ भी होगी वो भी मज़ा देगी। वो कैसे? जैसे ऑपरेशन होता है, इंसान मरीज़ का ऑपरेशन हो रहा होता है तो बलहर तकलीफ़ तो होती है, खून तो निकलता है, लेकिन उसमें मरीज़ को लुत्फ ही आ रहा होता है कि मेरी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, अब मैं इससे निजात पा जाऊंगा। तो मौत इस लिहाज से तकलीफ़ दे नहीं होनी चाहिए। और इस्पेशली ये जो हमारे पास रिवायात मौजूद हैं, और बाज़ लोग तो बड़े फेमिलियर हो जाते हैं मलिकुल मौत के साथ, हमारे बहुत ज़्यादा फेमिलियर, यानी हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे मैं तो हर रोज़ मलिकुल मौत को सलाम करता हूँ ताकि वो जब आए तो उनको पता हो कि भाई अपने ही कैंप का बंदा है ये, मेरे साथ मिलता जुलता रहता है, सलाम करता रहता है। तो बाज़ लोग तो बड़े फेमिलियर हो जाते हैं। तो मौत कोई बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़िक्र मौत का मतलब उस वहशतनाक मरहले का तस्करा नहीं है। ज़िक्र मौत क्या है? वो ये कि यहाँ नहीं रुकना है, कहीं और जाना है। ये सब हकीकत है, यहाँ किसने रुकना है? और लिदु लिल मौत वबनु लिल खराब, मौला अमीर मोमिन फरमाते हैं पैदा हुए जाओ मरने के लिए और इमारतें बनाए जाओ, दुनिया बनाए जाओ ख़त्म होने के लिए। यहाँ ना किसी ने बचना है, न किसी चीज़ ने बचना है, ये दुनिया फ़ानी है, इसने बाकी नहीं रहना है। और वो बड़ा अच्छा एक फ़ारसी का शेर है और उसमें वो कहते हैं कि तुम खुद फ़ानी, ये दुनिया भी फ़ानी, तो फ़ानी जो इस फ़ानी के ऊपर घूम घूम के अपने आप को फ़ना में क्यों मुब्तला कर रहा हो, बाकी पे तवज्जो दो। और यह असल हकीकत है। तो अगर ज़िक्र मौत करता रहे इंसान कि भाई मुझे यहाँ बाकी नहीं रहना है और ये जो ऐब है ये अगर मेरे साथ क़यामत के अंदर गया तो मेरे लिए बहुत मसाइल हो जाएंगे, तो उयूब से जान छुड़ाने के लिए इंसान तैयार हो जाता है और उस वक्त फिर अपने ऊपर मेहनत करता है। मैंने बड़ा वक्त लिया आपका और बहुत थ्योरेटिकल बातें की, वाक़ात कोई डाल देता शायद तो थोड़ा सा आप फ्रेश भी हो जाते हैं, लेकिन बाद वक़्त इंसान के जहन में आता है कि کہ کنسنٹریٹڈ بولنے کی کوشش کرے تو اس میں پھر بعض اوقات یہ تھیوریٹیکل ہو جاتی ہیں چیزیں. بہرحال تو اس طرح سے محنت کریں اپنے اوپر, میں اور آپ محنت کریں انشاءاللہ, خدا مجھے توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے عیوب کو پہچانیں, اپنے عیوب کے اوپر تھوڑا سا محنت کریں, انالیسس کریں, ذکر موت کریں کہ بھائی یہاں پہ باقی نہیں رہنا ہے اور ان عیوب کے ساتھ بھی نہیں جانا ہے, ان کے بغیر جانا ہے, ان پاکیزگی کے ساتھ اس طرف جانا ہے, ورنہ ہر عیب مصیبت کرے گا, ہر دنیا کے بعد کا اسٹیج مجھے کسی نہ کسی عیب کی وجہ سے مشکل میں ڈال دے گا, لہذا عیوب میرے ساتھ نہیں ہونے چاہیے ورنہ بہت مشکل میں پھنس جاؤں گا. البتہ میں سارے عیوب ختم شاید نہ کر پاؤں لیکن اللہ کی در رحمت سے منتظر رہوں گا, کچھ کا مقابلہ کر لوں گا اور خدا سے طلب کروں گا, خدا باقی مجھے معاف فرما. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر, اقبل منا الیسیر و عفو عن الکثیر. اے وہ جو قلیل کو قبول کرتا ہے اور کثیر کو بخش دیتا ہے, قلیل اعمال قبول کرتا ہے اور کثیر گناہوں کو بخش دیتا ہے, ہم سے اسی قلیل کو قبول کر لے. اور وہ جو کتنا خوبصورت وہ کلام ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو پہچاننے کے بعد واپس آئے, اپنے ابھی پہچانا نہیں تھا, واپس آئے اور کہا کہ یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجاہ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. اے عزیز, اے حاکم, طاقتور کو کہتے ہیں عزیز, تو یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو سختی کا سامنا ہے, و جئنا ببضاعت مزجاہ, اور ہم جو کچھ لے کر آئے اپنے ساتھ وہ بہت کم ہے, اس کے بدلے میں اتنا گندم نہیں ملے گا, اس کے بدلے میں اتنا کھانا نہیں ملے گا جس سے ہماری خاندان کی مشکل حل ہو. جئنا ببضاعت مزجاہ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا, تو ہمیں, یہ تو ہمارا کم ہے جو کچھ ہم قیمت دے کر آئیں, لیکن تو وزن ہمیں پورا دے دے, وتصدق علینا, باقی ہم پہ صدقہ کر دے, باقی ہم نہیں ودا کر سکتے. یہ وہ جملہ ہے جو ہم سب نے خدا سے کہنا ہے کہ یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجاہ, بہت کم لے کر آئے. لیکن آج امیر المومنین کے چاہنے والا ہونے کے ناطے میں خدا سے کہوں, خدا کم تو لایا ہوں لیکن لایا بڑی چیز ہوں, اور وہ کیا لایا ہوں, نہ میرے اعمال, نہ میرا کردار, نہ میری کوئی اور خاصیت, لیکن صرف ایک تعلق جو میرا تیرے نبی کے ساتھ ہے, ایک تعلق جو میرا تیرے ولی کے ساتھ ہے, اور ایک تعلق جو میرا سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے. خدا یہ لائے اپنے ساتھ, باقی جو کچھ بھی ہے قابل اعتماد نہیں ہے. حقیقت یہ ہے اگر خدا کوریدنے پہ آ جائے, نہ کسی نماز میں کچھ بچے گا, نہ کسی روزے میں کچھ بچے گا, نہ کسی اور چیز میں کچھ بچنے والا ہے. لیکن جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد ہے وہ یہ ہے کہ خدا یہ جو تعلق ہے, یہ جو رابطہ ہے, عقیدت ہے, محبت ہے, چاہت ہے, اس میں خلوص ہے, سچے دل سے چاہنے والے ہیں. تو دلوں کے احوال کو جانتا ہے, تو اگر ہمارے دل میں سچائی ہے تو خدا تو بھی جانتا ہے کہ سچائی ہے, تو اس کی نشانی کیا ہے؟ خدا تو دیکھ کہ ہم مولا امیر المومنین کی یاد میں روئے ہیں یا نہیں روئے. کوئی کب تک مصنوعی رو سکتا ہے؟ کوئی کب تک دکھاوے کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ 1400 سال تو دکھاوا نہیں ہوگا نا. میرے اجداد دکھاوا کریں گے, نعوذ باللہ تعالیٰ, مجھ تک تو ویسے بھی نہیں پہنچے گا. تو خدا تو نے بہرحال کوئی نورانیت ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہے, تیرے نظام کے اندر یہ نورانیت ہم تک پہنچی ہے. کل آپ نے مولا امیر المومنین کی شہادت کی, عزاداری کی, مولا امیر المومنین کے نام کو یاد کیا. خدا یہ ہماری عقیدت ہے اور اس پہ ہمیں فخر ہے, اور یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے تیرے سامنے پہنچنے کے لیے. اور عزیزان محترم, آج کی شب کا میں کیا تذکرہ کروں, کیا مصائب بیان کروں؟ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو دفن کے موقع پر, تیاری کے موقع پر لوگ مشغول ہو جاتے ہیں, کوئی آ رہا ہوتا ہے, کوئی جا رہا ہوتا ہے, اور جو ورثاء ہوتے ہیں, پسماندگان ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں.
دفن کر دیتے ہیں. لیکن ایسے جب دفن کرنے کے بعد گھروں کو آتے ہیں اور جس کو دفنا کے آئے ہیں اس کو نہیں پاتے جبکہ آج سے پہلے مل رہا تھا, تب دلوں پہ بوجھ آتا ہے, تب دل بھاری ہوتے ہیں. گویا آج کی جیسی شب امیر المومنین دنیا سے چلے گئے اور اب بی زینب سلام اللہ علیہا, بی بی ام کلثوم, امام حسن حسین اپنے بابا کی خالی جگہ کو دیکھ رہے ہیں. آج کی شب اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے امیر المومنین کی یاد کی شب ہے. گرچہ ہم لوگ معمولاً اس شب کو نہیں مناتے ہیں غم کی شب کے طور پر, لیکن حقیقت یہی ہے, مصائب سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا ایک موقع سخت موقع ہونا چاہیے. یہ اچھا ہے کہ آپ عزام مشغول ہیں, مولا امیر المومنین کے خاندان کو تسلیت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اگر میں مصائب امیر المومنین کو دیکھتا ہوں تو جیسا کہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ رہبر معظم نے بھی مولا امیر المومنین کے مصائب کو بیان کرتے وقت در حقیقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب کو بیان کیا اور فرمایا کہ دیکھو اس وقت کو دیکھو کہ جب مولا امیر المومنین امام حسن کو روتا دیکھ رہے تھے تو تسلی دے رہے تھے, امام حسین کو روتا دیکھ رہے تھے تو تسلی دے رہے تھے, لیکن جب حضرت امیر المومنین نے بی بی زینب کو روتے دیکھا تو خود گریا کرنا شروع کر دیا. گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو روتا دیکھ کر امیر المومنین کا دل بھر آیا, اور بس سلام کروں گا اور عظیم الشان بی بیوں کے اوپر عظمت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی, گرچہ شب اور یہ ایام مولا امیر المومنین سے ہیں لیکن عظمت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے. اور اگر یہ ہے تو بی بی کے غم میں شریک ہونے کے لیے ان کے مصائب سے ایک جملہ عرض کروں گا کہ بی بی نے کتنا تحمل کیا, اون و محمد پہ گریا نہیں کیا, نہ میدان کربلا کے اندر عاشور کے دن, عاشور کے بعد میدان کوفہ و شام کے اندر, حتی زندان کے اندر. لیکن عزیزو ہمیں بس روایت موجود ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینہ واپس تشریف لائی اور اپنے گھر میں گئی تب ماتم کرنا شروع کیا, تب بی بی کو اون محمد کا غم آیا سلام اللہ علیہا. خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, جو اس ظلم کے اوپر آج تک راضی ہیں انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. خداوندہ جو قابل اصلاح ہیں ان سب کو اصلاح نصیب فرما. پروردگار جو سید الشہداء مولا امیر المومنین اہل بیت اطہار کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری کر رہے ہیں, خدایا ان تمام کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان عزاداریوں کے صدقے میں اہل بیت کی نورانیتیں نصیب فرما, ان کی شفقتیں اور شفاعتیں انہیں اور تمام مرحومین کو ملواحقین کو نصیب فرما. ربنا منتظر ہیں تیری حجت کے, خدایا امیر المومنین کے مصائب کے صدقے میں, بی بی زینب کے مصائب کے صدقے میں, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما, نصرت کی راہ میں شہادت پانے والوں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, بجاه محمد واترته الطاهرين.